أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین محترم, آپ سب کو نور البلا ٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین میں اہل بیت علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں پر مختلف مصیبتیں ڈھائی گئیں, اور دوسری طرف ہمارے علم میں ہے کہ کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کے زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف مصیبتیں اور مختلف بلائیں آتی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ان مراحل میں اور ان حالات میں کربلا کس طرح ہماری ہدایت کرتی ہے, کربلا کس طرح ہمارے لیے درسگاہ جو ہے بنتی ہے. اسی سوالوں کے جوابات کے لیے ہم نے قم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید حسن رضا نقوی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا.
آپ کا شکریہ, سلامت رہیے.
ہم اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کرنا چاہیں گے کہ یہ جو خود مصیبت اور بلا تعریف کی جاتی ہے کہ یہ بلا ہے یا مصیبت ہے, خود اس مصیبت اور بلا سے کیا مراد ہے, اس کا کیا فلسفہ ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, انتہائی اہم اور مفصل موضوع ہے کہ بلا اور مصیبت کا فلسفہ یا اس کی حکمت کیا ہے. میرے خیال میں اس موضوع کے ڈسکس کرنے سے پہلے انسان کے پاس چند چیزیں عقیدتی اور فکری لحاظ سے, نظریاتی لحاظ سے واضح ہونی چاہیے. پہلی بات یہ کہ خداوند متعال عادل ہے, خداوند متعال ظلم نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ اس کائنات میں جو کام بھی انجام پاتا ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ جیسے قرآن نے فرمایا کہ حتیٰ ایک پتہ بھی ہلتا نہیں مگر خداوند متعال کے اذن کے ساتھ. اسی طرح سے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان مجبور نہیں ہے, انسان مختار ہے. یہ چند ایسے نظریے ہیں جو انسان کے ذہن میں ہو کہ خداوند متعال عادل ہے, خداوند متعال حکیم ہے, اور اس کا یہ نظام احسن نظام ہے. جو ایک نظام سب سے بہترین فرض ہو سکتا تھا وہ یہ نظام ہے جو خداوند متعال نے خلق فرمایا. چونکہ وہ احسن الخالقین ہے, اس کا بنایا ہوا نظام احسن ترین نظام ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ مفصل باتیں ہیں, لیکن یہ اگر انسان کے ذہن میں ہو تو ایک مواحد شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے عقلی دلیلوں اور نقلی دلیلوں کے ساتھ, قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں, کہ جو ہمیں بلائیں یا مصیبتیں درپیش آتی ہیں, بعض اوقات مریض ہو جاتے ہیں, ہم بیمار ہو جاتے ہیں, زلزلے جیسی مصیبت, سیلاب جیسی مصیبت, قحط جیسی مصیبت, وائرسز جیسی مصیبت, بیماریوں جیسی مصیبت, جو کہ تمام انسانیت کو یا بہت بڑی بڑی قوموں کو درپیش ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی فلسفہ یا حکمت ضرور ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات اگر تجزیہ کرنے والا, انالائز کرنے والا ایک مادی شخص ہے تو وہ دو جمع دو جو چار کی طرح کہتا ہے کہ زلزلہ اس لیے آیا کیونکہ یہ مادی جو ہے وہ تغییر و تبدیلی ہوئی, قحط اس لیے ہو گیا کہ یہ مسئلہ درپیش آیا موسم میں یا فلاں فلاں. لیکن جو ایک الہی مفکر ہے یا الہی تجزیہ نگار ہے, یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دین سے الہام لینے والا ہے, وہ ایک ہی عمل کے پیچھے چند اسباب کو دیکھتا ہے. یعنی اس کے ہاں ایک عمل اتنا سادہ نہیں ہوتا کہ کہا جائے کہ یہ اس وجہ سے انجام پایا, بلکہ ایک عمل کے انجام پانے میں عین ممکن ہے بہت سارے عوامل جو ہے وہ کار فرما ہوں, کہ جسے اصطلاحی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت ساری علل ناقصہ مل کر ایک علت تامہ بنتی ہیں اور ایک چیز کو وہ پیدا کرتی ہیں. جہاں تک ایک مصیبت, بلا یا مشکل کی حکمت کی بات ہے تو وہ بھی تمام افراد کے بارے میں ایک جیسی نہیں ہے. ممکن ہے ایک شخص کے اوپر اگر مصیبت آ رہی ہے تو اس کا فلسفہ کچھ اور ہو, دوسرے شخص کے لیے کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کی حکمت کچھ اور ہو. لہٰذا قرآن اور روایات کو اگر دیکھیں,
چاہے مصیبت ایک ہی کیوں نہ ہو,
چاہے مصیبت کی نوعیت, اس کی شکل کیفیت ایک ہی کیوں نہ ہو, اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں بعض اوقات مصیبت کو عقاب, گناہوں کا بدلہ اور گناہوں کی سزا قرار دیا گیا. یعنی خداوند متعالی فرماتا ہے چونکہ تم نے گناہ کیے لہٰذا ہم تمہیں عذاب دیتے ہیں. مثلا قرآن نے بنی اسرائیل سے کیا فرمایا, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, ہم نے فرعونیوں کو قحط اور پھلوں یا میووں کی کمی سے آزمایا. کیوں مبتلا کیا ان میں؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, غافل ہو چکے تھے, شاید وہ تذکر کے مرحلے پر آ جائیں، یعنی چونکہ وہ گناہگار ہیں لہٰذا خداوند نے مطالعہ ان کے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے. یہاں پر جو ہے وہ مفصل موجود ہے جن مومنین نے تاریخ انبیاء کی کو سٹڈی کیا ہے کہ کسی نبی کے کی امت پہ جو ہے وہ بجلی گر رہی ہے، کہیں پہ آندھی چل رہی ہے، کہیں پر جو ہے وہ سیلاب آ رہا ہے حضرت نوح کی قوم پر، مختلف امتوں پر مختلف جو عذاب آتے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں. خداوند نے مطالعہ فرماتا ہے کہ یہ سب کس وجہ سے ہیں، بما کسبت ایدیہم، کہ وہ خود جو یہ کام کرتے ہیں لہٰذا ان کے لیے یہ عقاب کے طور پر یہ چیز آتی ہے. اسی طرح سے روایات میں بھی اسی طرح سے مثلاً امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی عبادہ عند الاعمال السیئہ بنقص الثمرات وحبس البرکات واغلاق خزائن الخیرات. جب اعمال سیئے ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، برے اعمال ہوتے ہیں، خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ خداوند متعال چند کام کرتا ہے، نقص الثمرات، میوے کم ہو جاتے ہیں، پھل کم ہو جاتے ہیں، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، جن چیزوں سے انسان استفادہ کرتا ہے، حبس البرکات، برکات جو ہیں وہ خداوند متعال اپنے پاس روک لیتا ہے، اور اغلاق خزائن الخیرات، خیرات کے جو خزانے ہیں ان کو بند کر دیتا ہے. یہ ایک بات ہے کہ کوئی کافر ہے، نافرمان ہے، خداوند متعال اس کو عقاب کرتا ہے تو یہ مشکل ہے بعض اوقات اس طرح سے. بعض اوقات ایک مومن ہے، یہ ہماری روایات میں بہت زیادہ ہے، بعض اوقات ایک مومن ہے اس نے ایک گناہ کیا ہے، اب وہ خدا کے ساتھ معاند یا ضد کے مرحلے پر نہیں ہے، وہ مومن ہے لیکن اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، خداوند متعال اس کے گناہ کو بھی معاف کرنے کے مختلف طریقے ہیں. بعض اوقات وہ خود توبہ کرتا ہے، خداوند متعال توبہ قبول فرماتا ہے. بعض روایات نے فرمایا وہ توبہ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، خداوند متعال اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے. بعض میں یہ فرمایا کہ خداوند متعال کسی مصیبت میں اسے مبتلا کرتا ہے اور یہ مصیبت اس گناہ کا کفارہ قرار پاتی ہے اور خداوند متعال اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے.
یہ مصیبت اس کے فائدے میں
ہے، اس کے فائدے میں ہے، یعنی یہ تکفیر ذنوب یا کفارہ ذنوب کی جو بات ہے یہ اس میں آ جائے گا. مثلا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا کثرت ذنوبہ ولم یکن عندہ من العمل ما یکفرہ. مومن کے اگر گناہ زیادہ ہو جائیں اور پھر ان گناہوں کا وہ جبران بھی نہ کر رہا ہو، کفارہ بھی نہ کر رہا ہو اپنے عمل سے کہ توبہ کر لے، کوئی بڑی نیکی کر لے، ایسے نہیں کر رہا، ابتلاہ بالحزن لیکفرہ، خداوند تعالی خود اسے ایک حزن اور غم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ جو ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے. یعنی یہ جو ظاہراً مصیبت لگ رہی ہے اس کے لیے کتنی خوبصورت چیز ہے، کہ جس طرح سے معصومین نے مختلف روایات میں موجود ہے کہ ہمارے چاہنے والے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، موت کے وقت شدت کو دیکھ لیں گے، یا برزخ میں کچھ عذاب کو دیکھ لیں گے تاکہ قیامت والے دن ایک تطہیر کے مرحلے سے گزر کے پاک و پاکیزہ ہو کر آئیں. یہ ایک عام مومن کے لیے. انبیاء اور ائمہ کے لیے پھر وہ ایک خاص مقام ہے. انبیاء اور ائمہ کے لیے جو مصیبت ہے، اگر آپ روایات اور متون دینی متون کو دیکھیں، ائمہ کے اقوال کو دیکھیں، تو ایسے لگتا ہے کہ نبی یا امام ہونے کا لازمہ ایک بہت بڑی مصیبت کا آنا ہے. یعنی اگر کوئی نبی یا امام ہے یا حتیٰ ولی اللہ ہے، قرب کے منازل تک جا رہا ہے، مصیبت اس کے لیے ضرور آئے گی. اور یہ مصیبت اس بہرحال یہ کیوں آ رہی ہے اور کیا ہے آگے ہم گفتگو بھی کریں گے، لیکن اس سارے کو امیر المومنین نے، اس سارے کو میں جو بیان کر رہا ہوں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں اس سارے کا اتنا خوبصورت خلاصہ ملتا ہے، بہت خوبصورت روایت، فرمایا بحار الانوار میں موجود ہے، فرمایا ان البلاء للظالم ادب، یہ جو مصیبت ہے ظالم کے لیے ادب ہے، تعدیب ہے اس کے لیے. اچھا، للمؤمن امتحان، مؤمن کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان کو کیسے پاس کرتا ہے، کیسے اس امتحان سے گزرتا ہے. وللانبیاء درجات، یہی مشکل نبی کے لیے ہے تو نبی کے درجے کے باعث ہے، اس کی رفعت درجے کا باعث ہے. اور للاولیاء کرامت، اولیاء کی کرامت ہے، یعنی ایک ہی مصیبت اگر ظالم کے لیے آئی ہے تو اس کی تعدیب اور اس کو ادب سکھایا جا رہا ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے، نبی کے لیے ہے تو اس کے درجے کو بھی،
یعنی خود مستاق کی تفریق میں خود درجے کے اعتبار سے اور تفریق پیدا ہو جاتی ہے.
جی بالکل. اس سے
اچھا یہ تو آپ نے فلسفہ بیان کیا خود مصیبت کا، لیکن جب ہم سرزمین کربلا پر دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر بہت ساری مصیبتیں جو ہے ڈھائی گئیں، خود امام حسین السلام پر جو ظاہراً مصیبتیں نظر آ رہی ہیں ان کا کیا فلسفہ ہے؟
جی دیکھیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم نے جو پچھلے سوال کا جواب دیا اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مصیبت ہے وہ ان کے درجے کو بیان فرما رہی ہے، وہ مصیبت، یا پھر ان کے لیے ایک کرامت ہے، یعنی ان کے لیے ایک انتہائی خوبصورت اور لذیذ چیز ہے یہ مصیبت، جو قرب خدا میں ان کے لیے اضافے کا باعث بن رہی ہے، جو اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ ہاں یہ امام ہے. دیکھیں چند چیزیں ہیں. ایک یہ کہ مثلا جیسا کہ جو اجر ہے خداوند متعال کے پاس مصیبت کا, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے ظاہراً کہ اگر لو یعلم عبد, اگر ایک انسان یہ جان لے کہ مصیبت کا اجر کتنا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ اسے کینچیوں کے ساتھ اس کے جسم کو کاٹ دیا جائے. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس آخرت میں, اس ابدی اور ہمیشہ والی زندگی میں کتنی زیادہ مجھے اس کے بدلے میں کتنا زیادہ اجر ملے گا, کتنا زیادہ خدا کا قرب حاصل ہوگا, کتنی زیادہ خدا کی رضا حاصل ہوگی. لہذا یہی وجہ ہے کہ تاریخوں نے یہ جملے لکھے کہ جب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام 28 رجب کی رات کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ودا کرنے جاتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب مکاشفہ میں ملاقات ہوتی ہے تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی خدا کے نزدیک آپ کا ایک درجہ ہے, ایک مرتبہ ہے, اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے مگر شہادت کے ساتھ پہنچیں گے. اس شہادت والے مرحلے سے, اس امتحان سے گزریں گے تو اس عالی ترین مرحلے پر, اس درجے پر پہنچیں گے. البتہ اس میں یہ بحث ہے, یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے, یعنی اس کو سمجھنا ایک عمیق بحث ہے کہ مثلا کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہادت سے پہلے امامت عظمیٰ, عصمت عظمیٰ کی منزلت پر فائز نہیں ہیں؟ فائز ہیں. اور ان کے بارے میں یہ تو چونکہ جب عالم انوار میں خلق ہوتے ہیں حضرت آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے, تو تب بھی جو ہے تسبیح و تقدیس الہی میں, اور تب بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ جو ہے ان ناموں کے صدقے میں قبول ہوتی ہے. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جناب سیدہ کونین کے بارے میں زیارت میں یہ آیا ہے کہ خداوند متعال نے آپ کا امتحان لیا اس سے پہلے کہ آپ کو خلق فرمائے, خلق کرنے سے پہلے آپ کا امتحان لیا ہے. لہذا ان کا امتحان یا یہ کس مرتبے پر ہیں, کس مرحلے پر ہیں, خداوند متعال کے لیے واضح ہے اس کے علم ازلی کے ساتھ اس امتحان سے پہلے بھی. لیکن امتحان کیوں لیا جا رہا ہے, اس کی بعض تفسیریں ہو سکتی ہیں, یعنی میں انتہائی خلاصتاً بیان کروں گا. ایک یہ کہ جو کہا جاتا ہے بالخصوص عرفان نظری میں بھی, اور بہت سے بزرگان اس کو بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان کے وجود کا ایک سلسلہ ہے, ایک قوس نزولی ہے اور ایک قوس سعودی ہے. ایک انسان جو عالم عقل سے, عالم ارواح کہیں, عالم انوار کہیں, وہاں سے جب آتا ہے عالم مثال, عالم مادہ میں آتا ہے, پھر اس نے دوبارہ سے ایک مرحلہ طے کر کے دوبارہ عالم مثال اور اس عالم عقل تک جانا ہے. اب سید الشہداء کو رسول خدا جو فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایک درجہ ہے خدا کے پاس جو شہادت کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا, ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء کے پاس وہ درجہ نہیں ہے. وہ درجہ عالم عقل میں, عالم مثال میں, قوس سعودی میں سید الشہداء کے پاس تھا. رسول خدا کی حدیث کا مطلب یہ, یعنی جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اے حسین ابن علی, اس درجے کا تقاضا یہ ہے کہ اس عالم مادہ کے مرحلے میں تمہاری قربانی اس عظیم مرحلے کی ہونی چاہیے, اس سٹیج کی قربانی ہونی چاہیے تمہاری. یعنی ہر ہر عالم میں, ہر ہر مرحلے وجود میں ایک خاص مرحلہ ہے تمہاری شخصیت کا حسین ابن علی. وہ عالم انوار میں اگر تم اصحاب خمسہ میں سے ہو, انوار خمسہ میں سے ہو, تو یہاں پر عالم مادہ میں تمہارا مرحلہ یہ ہے کہ تمہاری یہ شہادت عظمیٰ ہونی چاہیے, ذبح عظیم ہونا چاہیے تمہیں, تاکہ پھر اسی رفتار سے اور اسی قرب الہی کے منزل سے تم قوس سعود میں بھی وہیں پر پہنچو کہ ادخلی جنتی, جو کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ جو مرحلہ ہے یہ شہادت کے بعد جو ہے وہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ جنتی کی منزل.
جب ہم عادی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یقیناً ہر انسان کے مختلف مراحل میں قربانیاں ہیں جو وہ دے کر کسی منزل پر پہنچتا ہے.
ایسا ہی ہے. تو یہ جو ہے, ایک تو یہ مرحلہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس شہادت کی قربانی کو ادا کریں گے تو ایک درجہ ملے گا, ادا نہیں کریں گے تو ایک درجہ نہیں ملے گا. بات اس لیے یہ درست نہیں ہے کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تصور نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری جو ان کی بنتی ہے وہ اسے ادا نہ کریں. ہاں, لیکن یہ حدیث اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ حسین ابن علی آپ کے مرحلے, آپ کے مرتبہ وجودی اور آپ کی شخصیت کے لائق یہ شہادت ہے. شہادت سے کم آپ کی شخصیت کے لائق نہیں ہے عالم مادہ میں. لہٰذا یہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دوسری ایک جو بات ہو سکتی ہے سید الشہداء کی جو قربانی کی, وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اگر امامت عطا فرمائی ہے, جیسے حضرت ابراہیم سے بھی فرمایا کہ ہم امتحان لیں گے پھر امامت دیں گے, یا ائمہ اہل بیت کو بھی امام بنایا ہے, خدا تو جانتا ہے کہ یہ اس لائق ہیں, لیکن میں اور آپ کیسے تشخیص دیں گے کہ یہ شخصیات اس لائق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ شخصیات ان میں اور ایک عام شخص میں کیا فرق تھا؟ ان کے اس سارے اس زندگی، ان کا سیرت، ان کے فضائل اور من جملہ ان کی مصیبتوں پر صبر اور شکر سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جہاں پر عام انسان صبر نہیں کر سکتے، یہ شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ اس قابل تھی کہ خداوند متعال انہیں یہ نبوت یا امامت کا درجہ دیتا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا مخلوقات پہ اتمام حجت کر رہا ہے کہ دیکھو اس حسین ابن علی کو میں نے امام بنایا تھا، دیکھا اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ امام ہونا اسی کے لائق ہے۔
اچھا ماشاء اللہ، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ مختلف مصیبتیں درجے کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، تو جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، کربلا کی سرزمین پر نظر ڈالتے ہیں، تو وہاں پر مختلف امتحانات جو ہے نظر آتے ہیں، تو خود امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں نے کس طرح کے امتحانات جو ہے وہ دیے ہیں؟
جی دیکھیں، جس طرح سے ہم نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ایک جو مصیبت یا ایک جو مسئلہ ہے، مشکل ہے، اس کے پیچھے چند پہلو ہو سکتے ہیں۔ واقعہ کربلا کی بھی اگر تحلیل کی جائے تو وہاں پر بھی اس کے چند پہلو ہیں۔ ایک پہلو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ حدیث کہتی ہے کہ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاء، کافی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو سب سے شدید جن ہستیوں کے لیے بلا اور مصیبت ہوتی ہے وہ انبیاء ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل، اور پھر اسی ترتیب سے جو انبیاء کے جتنا قریب ہے مرتبے میں، شان میں، عظمت میں، اس کی اتنی زیادہ بلا ہوگی۔ یہ وجہ کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ ما اوذی نبی کما اوذیت، جس طرح سے مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو اس طرح سے اذیت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ باقی انبیاء سے افضل ہے، لہٰذا یہاں پر بلا بھی ان کی مصیبت بھی کیا ہونی چاہیے، ان کے لیے افضل ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے درجے کا تقاضا ہے، خدا سے ان کے قرب کا تقاضا ہے کہ ان کا امتحان سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ان کا جو ایک اتمام حجت کرنی ہے خداوند متعال نے کہ یہ امام ہے، ان کا امتحان بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ یعنی امام کا امتحان امتحانوں کا امام ہونا چاہیے، سب سے بڑا امتحان ہونا چاہیے۔ یہ ایک جہت ہے۔ دوسری جہت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھیوں کی ہے، تیسری جہت امت کی خاموشی کی ہے۔ ایک طرف یعنی آپ چار اقسام کر سکتے ہیں، ایک امام معصوم ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اس کا ساتھ دے رہا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو مخالف لڑ رہا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو خاموش ہے۔ اب یہ جو مصیبت ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو یہ خداوند متعال کے قرب کا وسیلہ ہے۔ امام کے ساتھیوں میں سے بہت ساروں کے لیے رفع درجات، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، بہت ساروں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسے حضرت حر سلام اللہ علیہ، یعنی جو یزید کی فوج میں ہیں، جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، جو ایک طاغوت کے ساتھ ہیں، کیسے واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت ان کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس ضلالت سے نکل کر کشتی ہدایت میں آ جاتے ہیں، دنیا والا آخرہ کے مصداق بن جاتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ بعض امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھ ہیں ان کے لیے یہ مصیبت کیا کر رہی ہے، ان کے درجات کو بلند کر رہی ہے، ان کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہو رہی ہے۔ جو امت خاموش ہے اس کے لیے کس طرح کا امتحان ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امتحان میں ایک جو عامل ہے، ایک جو فلسفہ ہے کہ یہ سارا امتحان کا سنیریو بن جاتا ہے، سید الشہداء کو اتنا مشکل امتحان دینا پڑتا ہے، اس میں ایک رول جو ہے وہ خاموش امت کا ہے، امت خاموش ہے۔ اب جو امت خاموش ہے اور اس کی وجہ سے سید الشہداء پر مصیبت آ رہی ہے، یعنی عوامل میں سے ایک عامل امت کی خاموشی ہے، بعد میں کیا ہوگا اس امت کے ساتھ؟ بعد میں یہ ہوگا کہ اس سید الشہداء کے شہید ہونے سے یہ امت ایک طویل عرصے کے لیے ایک معصوم امام کی حکومت اور قیادت اور رہنمائی سے محروم ہو جائے گی۔ یہ امت محروم ہو جائے گی، خداوند متعال فرما رہا ہے،
بہت بڑی محرومی ہے،
یعنی اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ حجت خدا معصوم امام کی ہدایت سے محروم ہو جائے گی۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہاں کہ تم سبط رسول کا ساتھ نہیں دے رہے، میرے نمائندے کا ساتھ نہیں دے رہے، اور اسے شہید کروا رہے ہو میدان کربلا میں، تمہاری سزا یہ ہے اب کہ تا قیامت یتا ظہور حجت، جب تک خود کو دوبارہ تیار نہیں کرتے، یہ ساری انسانیت جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ ایک محرومی محسوس کرے گی۔ ایک جو ہے خود یہ اس میں جو پہلو ہیں، مثلا اس میں جو امتحان کے پہلو ہیں، جیسے خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جتنے بھی امتحان کے پہلو ہو سکتے تھے، خوف ایک طرف 72 ہیں, دوسری طرف چند ہزار لوگ دستوں پہ دستے آ رہے ہیں, گہراؤ کر رہے ہیں. جو عطش, بھوک, پیاس, اس پیاس کو بھی برداشت کر رہے ہیں. سید الشہداء خوف کا امتحان بھی دے رہے ہیں, سید الشہداء بھوک اور پیاس کا امتحان بھی دے رہے ہیں, نقص من الاموال والانفس, جان کا امتحان دے رہے ہیں, اولاد کا امتحان دے رہے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ اولاد تمہاری امتحان ہے. سب سے بڑا امتحان کیا ہے کہ آپ راہ خدا میں اسی اولاد کی قربانی پیش کر رہے ہیں, قربانی پیش کر رہے ہیں سید الشہداء, جان کی, پھر اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں, اپنی ناموس کی قربانی دے رہے ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر کیا قربانی تصور کی جا سکتی, اپنی ناموس کی قربانی دے رہے ہیں. یعنی جتنے بھی امتحانات کے پہلو ہو سکتے ہیں. اچھا, سید الشہداء ایک معصوم امام ہیں, علم لدنی رکھتے ہیں, لیکن ان کے ساتھی جو امتحانات دے رہے ہیں وہ شاید بڑھ کے امتحانات ہیں. ان میں سے ایک امتحان وہ اپنے فکری اور نظری اور عقیدتی پختگی کا امتحان دے رہے ہیں. یعنی ان کے پاؤں نہیں لڑکھڑا رہے اور وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جیسے قرآن نے فرمایا کہ بعض جنگوں میں کیا ہوا کہ مومنین کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ, دل جو ہے وہ حلقوں تک آ گئے تھے, اور تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, ہے مسلمانوں تم نے اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنا شروع کر دیے تھے کہ خدا کہاں ہے, رسول کہاں ہے, ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ لشکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک جو ہے وہ اطمینان, اور تاریخوں کے یہ الفاظ ہیں کہ جوں جوں عصر عاشور کا وقت قریب آ رہا تھا, سید الشہداء کے لشکر میں جتنے بھی سپاہی تھے ان کے چہرے منور سے منور تر ہوتے جا رہے تھے, ان کے جسم میں عجیب قسم کا سکون اور اطمینان محسوس ہو.
شہادت کے لیے اضطراب,
یعنی شہادت کے لیے اضطراب ہے, لیکن وہ جو جنگ کا خوف ہے یا وہ جو ایک بھوک اور پیاس ہے وہ نظر نہیں آ رہی, ایک اطمینان ہے, ایک چہرہ منور سے منور تر ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا جتنے بھی امتحان کے پہلو ہو سکتے تھے وہ سید الشہداء اور ان کے ساتھی یہاں پر ادا کرتے ہیں, اور سید الشہداء پھر جو ہے وہ ایک ایسی قربانی دے جاتے ہیں. اس میں فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا کربلا میں ایک ایسا کام کر جاتے ہیں سید الشہداء کہ تاریخ بشریت کے لیے مصباح الہدا و سفینۃ النجات بن جاتے ہیں. آج جو گلی گلی, کریے کریے میں, دنیا کے ہر کونے میں جو ذکر سید الشہداء ہوتا ہے, اور مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جو ذکر خدا, ذکر رسول خدا, اخلاقیات کی تعلیم, سیرت اہل بیت کی تعلیم دی جاتی ہے, میرے خیال میں فلسفوں میں سے ایک فلسفہ کہیں, یا فلسفہ نہ ہو تو فوائد میں سے ایک فائدہ یہ کہیں کہ سید الشہداء کا وہ خون قیامت تک کے لیے ایک ایسے رنگ میں ہدایت کرتا ہے انسانیت کی کہ زندہ لوگ بھی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے زیارت عاشورہ کے آخری جملے اگر آپ دیکھیں تو عجیب جملے ہیں کہ فرمایا اللہم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم, خدایا تیرا حمد ادا کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں, کس چیز پر؟ مصیبت سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں پر. عجیب ہے, ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسی بات ہوئی, سید الشہداء پہ مصیبت آئی اور میں ایک مومن زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے کہتا ہوں خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے سید الشہداء پہ مصیبت ڈالی, یعنی یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سید الشہداء کی قربانی میں ایک ایسا بھی پہلو ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ شکر کے مرحلے پر ہونی چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے. اگر سید الشہداء یہ کام نہ کرتے, حق باطل سے متمیز اور جدا نہ ہوتا, واضح اور روشن نہ ہوتا, تو انسانیت ساری ضلالت میں چلی جاتی, ساری گمراہ ہو جاتی. لہٰذا یہ جو ہدایت ہے, یہ جو انسانیت کی ہدایت ہے, انسان یہ جو آج خدا کا نام لے رہے ہیں, یہ جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں, تلاوتیں ہو رہی ہیں, سب ہو رہا ہے, یہ کس لیے ہے؟ یہ اس خون کے صدقے میں. لہٰذا شکر خدا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عالی منزل پر فائز فرمایا اور ان کے خون سے امت کی ہدایت فرمائی. اور اس شکر پر ایک واضح دلیل سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے وہ دو جملے ہیں. ایک جو بھائی کی لاش پہ آ کر فرمایا 11 محرم کو کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان, یعنی خدا قبول فرما, اور دوسرا وہ جملہ کہ جب ابن زیاد کے دربار میں فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا, میں نے اس کربلا کے واقعے میں جمال خدا اور خدا کی طرف سے خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھا. یعنی ایک ایسا خوبصورت ایک مرحلہ ہے میدان کربلا کا کہ جس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنے بھی ماڈل تصور کیے جا سکتے ہیں, جتنے بھی نمونے اسوہ تصور کیے جا سکتے ہیں, خداوند متعال کے ایک لک و دک صحرا میں پوری انسانیت کو دکھا رہا.
اور دیکھیں کہ ایک بہن کا جملہ ہے
جی,
یعنی عام انسان کا نہیں. جب اس معاملے میں اس حالات میں بہن کی کیفیت کو دیکھا جائے تو
عام طور پہ دیکھیں یعنی خواتین کے جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات جو ہے وہ صبر کا پہلو جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے, شکوہ ہوتا ہے, لیکن یہ ایسی بہن ہے کہ جو اس شہادت میں جمال خدا کو دیکھ رہی ہے.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ, نہایت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے اس موضوع کو تبیین کیا اور یہ بیان کیا کہ یہ جو مصیبت اور بلا ہوتی ہے, جو امتحان ہے, مومن کے لیے کفارہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ خود انبیاء کے لیے درجہ ہوتا ہے اور اولیاء الہی کے لیے کرامت ہوتی ہے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے اس خاص موضوع اور اہم موضوع پر بات کرتے ہوئے اگر اس بات کا اور اس تمام جو خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو جس طرح آغا نے بھی فرمایا کہ اس طرح امام حسین علیہ السلام امتحان دیتے ہیں کہ جس کو بھی ہدایت چاہیے اور جس کو بھی نور الہی چاہیے وہ اس کے مستاق جو ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں. اور اس حدیث کی تفسیر بھی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.